یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفتا و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی کتاب المبین و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حیات دی حیات کو باقی رکھا اور ہمیں مودت اہل بیت کا حق ادا کرنے کے لیے صحت و سلامتی کی نعمت سے نوازا اور اس سے بڑھ کر اس نے ہمیں اس ایام عزاں میں حسین مظلوم پر گریہ کرنے کی نعمت ہم سے سلب نہ کی چنانچہ مقام شکر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عظیم نعمت کے ملنے پر شکر ادا کریں اس لیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت ہم سے چھن جائے تو حقیقی حیات کے تصور سے ہم محروم ہو جائیں گے یعنی جو ہمارا موضوع ہے اس عشرہ مجالس میں کربلا حقیقی حیات کا معیار ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ایک اسکیل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ناپا تولا گنا اور اسے اپنے محسوسات میں اپنے علم میں لیا جاتا ہے تو کربلا حقیقی زندگی کا معیار ہے ایک زندگی کا معیار عدد کے لحاظ سے ہے یعنی ایک انسان 50 برس کی زندگی بسر کرتا ہے ایک انسان 60 برس کی زندگی بسر کرتا ہے ایک انسان 40 برس دنیا سے گزار کے چلا جاتا ہے یہ عدد کے لحاظ سے معیار ہے یعنی اس انسان نے زندگی کتنی گزاری توجہ ہے نہیں گرامی آپ کہیں گے 60 برس 40 برس 50 برس
یہ ایک زندگی کا معیار ہے، یہ ظاہری زندگی کا، مادی زندگی کا ایک اسکیل ہے، لیکن حقیقی معیار حیات انسانی یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ زندگی آیا اس کے کہنے کے مطابق گزاری ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ بس حقیقی معیار حیات انسانی یہ ہے کہ زندگی کو اس رب کے کہنے کے مطابق گزارا جائے کہ جس نے ہمیں زندگی مرحمت فرمائی ہے۔ حقیقی زندگی وہی زندگی کہلائے گی۔ لہذا ہمارا عنوان کربلا معیار حیات انسانی ہے۔ حقیقی جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم حقیقی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ آیا ہماری زندگی صرف ظاہری زندگی تو نہیں ہے، عددی زندگی تو نہیں ہے، کاؤنٹیبل زندگی لائف تو نہیں ہے؟ مثلا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، بھائی مولانا نے کتنی زندگی گزاری؟ 60 برس گزاری، 55 برس گزاری۔ کیسی زندگی گزاری؟ کامیاب زندگی تھی، ناکام زندگی تھی، معیار کے مطابق تھی نہیں تھی؟ نہیں معلوم۔ تو کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے۔ عالم آخرت میں جائیں گے، جب دفتر کھلے گا، حساب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ تم جس کی زندگی گزار رہے ہو، تم جس کے کہنے پر اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، تم جس کی زبان پر اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، تو اسی کی زبان پر ولایت علی پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اور جب علی پر ایمان آ جائے گا تو زندگی کا معیار بھی آ جائے گا۔ لہذا وہ حقیقی زندگی کا معیار، اور جس آئے مجیدہ کے ایک حصے کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، وہ ہے آیت الکرسی کا ایک حصہ، یہ ابتدائی حصہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ہوا، اب اس کی کیا تعریف ہو رہی ہے؟ ہوا یعنی وہ ہے، یہ وہ جو ہے انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا، هو الحی القیوم، جو حی ہے اور قیوم بھی ہے، خود بھی حیات رکھتا ہے اور حیات دینے والا بھی ہے، خود قائم ہے، کسی کے ذریعے سے قائم نہیں ہے بلکہ پوری کائنات اس کے ذریعے سے قائم و دائم ہے۔ چنانچہ کربلا حقیقی حیات کا معیار، انسانی زندگی کا معیار، یہ ہمارا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی سماعت اور توجہ ہمارے ساتھ رہی تو کسی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن تمہیدی طور پر، مقدماتی طور پر ایک گفتگو، ایک باب کھولنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہماری گفتگو ہے وہ ہمارے نوجوان دوستوں کے ذہن میں بھی آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم نے ہر چیز کا ایک نام رکھا ہوا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مائک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹینڈ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ممبر۔ میرے پیچھے جو دو کپڑے لگے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جناب؟ اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اب جو نہیں جانتا وہ پوچھے گا، بھائی یہ کپڑا ہے، یہ علم، یہ جھنڈا کیا ہے، یہ فلیگ کیسا؟ آپ کہیں گے اس کو علم ہے، علم ہے، علم کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس کو بتائیں گے۔ تو ہر چیز کا ایک نام ہے، انسانی اعضا کا ایک نام ہے۔ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک مسمہ ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، اسم اور مسمہ۔ اردو تو سمجھتے ہیں نا ماشاء اللہ سے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اسم پکارنے کے لیے، پہچاننے کے لیے، علامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے چار بیٹے ہیں، آپ نے پہلے کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام علی رکھا، منجلے کا نام حسین رکھا، اور سب سے آخری کا نام عباس رکھا۔ بھائی آپ سب کے نام محمد رکھ دیتے، علی رکھ دیتے، عباس رکھ دیتے؟ نہیں، پہچاننے کے لیے۔ تو اسم کیا ہے؟ علامت ہوتی ہے پہچاننے کے لیے، بھائی یہ بڑا بیٹا ہے، یہ منجلہ بیٹا ہے، یہ چھوٹا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح آپ نے گھروں کو پہچاننے کے لیے گھر کے نمبر الاٹ کیے ہیں کہ پہلا مکان یہ ہے، دوسرا مکان نمبر یہ ہے، تیسرا مکان نمبر یہ ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ پہچانا جائے کہ جناب مکان نمبر ایک میں زیدی صاحب رہتے ہیں، مکان نمبر دو میں جعفری صاحب رہتے ہیں، مکان نمبر تین میں تحسین صاحب رہتے ہیں، مکان نمبر چار میں سجاد صاحب رہتے ہیں، مکان نمبر پانچ میں مندر جعفری صاحب رہتے ہیں، پہچانا جائے۔ تو ایک اسم ہے اور ایک مسمہ ہے۔ مسمہ یعنی وہ ذات کے جس کو پہچاننے کے لیے توجہ رکھے گا، وہ اسم رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اردو میں کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں بھائی یہ اسم با مسمہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو نام اس کا رکھا گیا ہے، اس کی ذات، اس کی حقیقت، اس کا جوہر بھی ویسا ہی ہے۔ اب اگر کسی کا نام شریف ہو اور وہ ذات کا شریف نہ ہو تو اس کو اسم با مسمہ نہیں کہا جاتا۔ اسم با مسمہ اسی کو کہا جاتا ہے جو نام کا بھی شریف ہو اور کام کا بھی شریف ہو۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ بس اگر اسم اور مسمہ واضح ہو گیا تو اب آئیے میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ بھائی علی کون ہے؟ توجہ رکھے گا، علی وہ علی ہے جسے علی اعلی نے علی بنایا ہے۔ بھائی آپ علی کو نہیں سمجھ سکتے تو علی کے رب کو کیا سمجھیں گے؟ جو علی کو نہ سمجھ سکے، علی کی در حقیقت شان و فضیلت تو وہاں سے ہوتی ہے جب انسانی ذہن اور عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے علی کے فضائل اور عظمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو علی کو نہ پہچان سکے، علی کے رب کو کیا پہچانے گا؟ لیکن کہا کہ نہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔ توجہ رکھے گا، یعنی اس لائن پہ لانا ہے کہ معرفت رب حاصل کرو، اپنے خدا کی معرفت حاصل کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا علی کون ہے؟ علی در حقیقت اونچائی کو کہا جاتا ہے، رفعت کو کہا جاتا ہے، بلندی کو کہا جاتا ہے، عظمت کو کہا جاتا ہے۔ اب جتنی عظمتیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں، جتنی کبریائی ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، جتنی بڑائی ہے وہ سب اللہ کے لیے مخصوص ہے، جتنی عظمت اور رفعت ہیں سب میرے اللہ اور میرے رب کی ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے تو اب وہ جس علی کو علی بنائے گا تو اس کی علویت کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو علی کون؟ جو اونچا ہو، جس کا نام اونچا ہو، جس کا ذکر اونچا ہو۔ تو علی نام کا بھی اونچا ہے، علی کام کا بھی اونچا ہے، اسی کو اسم با مسمہ کہا جاتا ہے۔ تو اسم پہچاننے کے لیے ہے، مسمہ ذات ہے۔ اب اور تھوڑی سی گفتگو کو آسان کر دوں، یہ تھوڑی سی فلسفی گفتگو ہو گئی یا منطقی گفتگو ہو گئی، تھوڑی سی اور آسان کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ حقیقی حیات کا معیار کیا ہے۔ کیونکہ ہمارا موضوع حقیقی حیات کا معیار ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم حقیقی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اگر ہماری زندگی کربلائی ہو جائے، کربلائی ہو جائے، اب یہ کربلائی ہونا اس کو سمجھنا ہے ہمیں، ایام عزا میں ہمیں اپنی زندگی کو کربلا کے معیار پر پورا اتارنا ہے۔ توجہ رکھے گا، آپ بازار گئے، ایک لیٹر دودھ دے دیجئے، اس نے آپ کو دودھ دے دیا، آپ کو شک ہوا کہ جناب یہ پورا بھی ہے یا نہیں، تول کے دیکھا، جناب کے دیکھا، جس طرح بھی اس کا نظام ہے، پتہ چلا کہ جناب یہ پورا دودھ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک لیٹر کے پیسے دے رہا ہوں یا ایک کلو کے پیسے دے رہا ہوں، فلاں جنس مجھے دے دیجیے، اس نے دے دی، وہ معیار کے مطابق نہیں تھی۔ آپ فوراً پلٹ کے جائیں گے، جناب آپ نے کم دیا ہے، آپ نے کم تولا ہے، آپ نے پورا نہیں دیا، جتنے پیسے آپ کو دیے تھے اتنی کی جنس آپ نے ہمیں نہیں دی ہے، فوراً پلٹ کے جائیں گے۔ ہم ایک چھوٹی سی چیز کے لیے فوراً جاتے ہیں، فوراً سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ یہ پوری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، کیا اس زندگی کو گزارنے کا کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار ہمارے پاس ہے؟ اگر ہمارے پاس کربلائی معیار آ جائے. اس لیے علماء نے فرمایا کربلا صرف چند دنوں کا نام نہیں ہے, کربلا ایک ثقافت ہے, کربلا ایک مکتب ہے, کربلا ایک نظریہ ہے, کربلا ایک سانچہ ہے کہ جس میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. یہ تشیع جو کہا جاتا ہے, شیعہ تشیع, یعنی وہ جو اپنے آپ کو علی کے سانچے میں ڈھال لے اسے شیعہ کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو اندازہ ہوا کہ ہر چیز کا معیار ہے, آپ فوراً دیتے ہیں یہ اس معیار کے مطابق ہے یا نہیں, گننے والی چیز ہے. مثلا آپ نے کہا ایک درجن مجھے فلاں جنس چاہیے, اس نے 10 دیے 11 دیے پورے نہیں دیے, آپ کہیں گے جناب یہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, تولنے والی چیز تھی, ناپنے والی چیز تھی. یا مثلا یہ برقی رو, جی بجلی جو آپ کے گھر آ رہی ہے الیکٹریسٹی, یہ کیا ہے, اس کو بھی ناپنے کا ایک آلہ ہے, ایمپیئر جس کو کہا جاتا ہے, اتنے ایمپیئر آپ نے مثال کے طور پر بجلی استعمال کی ہے. یا پانی کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے کہ اتنی کیو سک مثلا پانی بہہ گیا, اتنا آگے بڑھ گیا ہے, یہ سب کیا ہیں, یہ ناپنے کے آلے ہیں. بظاہر وہ چیزیں جو دیکھنے میں نہیں آتی, محسوسات میں نہیں ہوتی, آبزرویشن میں نہیں آتی ہیں, ان کو بھی ناپنے کا آلہ ہے. تو پھر زندگی کو ناپنے کا آلہ کیا ہے؟ زندگی کو ناپنے کا آلہ در حقیقت, توجہ رکھیے گا, وہ کیا ہے؟ وہ ہے کربلا, توجہ رکھیے گا. اور کربلا سے پہلے, اب آپ نے ترازو دیکھا ہوگا, وہ ترازو جو ہاتھ سے ایسے کر کے جی اٹھاتے تھے, دونوں پلڑے ہوتے تھے, جو ہمارے یہاں عدلیہ میں آج کل وہ ترازو دکھایا جاتا ہے, وہ پورا اترتا ہے نہیں اترتا یہ الگ بحث ہے, لیکن کیا ہے دو ترازو, تو دونوں طرف, ایک طرف افراد ہے ایک طرف تفرید ہے, توجہ رکھیے گا, ایک طرف آپ نے وزن ڈالا ہے ایک طرف آپ نے جنس ڈالی ہے. اگر جتنا وزن ڈالا ہے اتنی ہی جنس ہونی چاہیے, اگر جنس کم ہے تو جو وزن رکھا ہے اس کا باٹ نیچے ہو جائے گا, اور اگر جنس زیادہ ہو جائے وزن سے تو جنس کا پلڑا جھک جائے گا. حد وسط میں ہونی چاہیے, بالکل کانٹے پہ سوئی آ جائے تاکہ دونوں پلڑ برابر ہو جائے, انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے. زندگی کا حقیقی معیار کیا ہے عزیزان گرامی؟ زندگی کا حقیقی معیار کیا ہے؟ کربلا ہے. لیکن کربلا کے دونوں طرف دو پہلو ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. کربلا سے پہلے بھی دیکھنا ہے, کربلا کے بعد بھی دیکھنا ہے. بھائی کربلا معیار ہے تو کربلا سے پہلے کا معیار کیا ہے؟ کربلا سے پہلے کا معیار غدیر ہے اور کربلا کے بعد کا معیار انتظار امام میں زمانہ ہے. کربلا سے پہلے کا معیار غدیر ہے, کربلا کے بعد کا معیار انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. مل کے درود بھیجے عظمت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا دیکھنا ہے کہ حقیقی کربلا کا معیار ہے غدیر سے جڑ جاؤ, آئندہ کے لیے انتظار امام زمانہ سے جڑ جاؤ, یہ تینوں مل جائیں گے, حقیقی زندگی کا معیار آپ کو مل جائے گا. ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک اسم ہوتا ہے ایک مسمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ یا حسن اور یا حسین غالباً لکھا ہوا ہے, یا حسین ہی لکھا ہوا ہے نا, یہ الف ہے سین یہ نون, اب یہ کیا ہیں؟ حروف تہجی ہیں, لیٹرز ہیں جس کو آپ کہتے ہیں حروف تہجی, جن سے الف بے آپ جن کو کہتے ہیں حروف تہجی. یہ الف ہے سین نون, یہ الگ الگ تھے, یہ الگ تھا, یہ آخر میں آتا ہے, الف جو ہے وہ پہلے آتا ہے, لیکن آپ نے کیا کہا, جب یہ آخر کو اٹھا کر پہلے کر دیا, پہلے کو اٹھا کر آخر میں لگا دیا تو یہ یا بن گیا, یہ یا بن گیا, یعنی یا کا کیا مطلب ہے؟ اے, یعنی جب آپ کسی کو مخاطب کر رہے ہیں یا صاحب الزمان, یا علی مدد, اے علی, اے علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے, یا صاحب الزمان. دیکھیں نا حروف تہجی, پہلے الف آیا جی قبلہ, پہلے الف آیا بعد میں یا آیا, لیکن آپ نے آخر کو پہلے اور پہلے کو آخر میں لگا دیا, یا بن گیا. پھر ہے کا نمبر کہاں پر ہے؟ آگے جا کر سین اس سے آگے, پھر یہ اس سے آگے, پھر نون اس سے آگے, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جب یا حسین لکھ دیا, اب یہاں لکھا ہوا یا حسن یا حسین, اب آپ آئے آپ نے دیکھا کہ بھائی بڑا خوبصورت
جی کلبتو اور گوٹے اور زری اور جو ہے وہ اب جو بھی ٹیکنیکل نام ہو تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت سا لکھا ہوا ہے۔
یہ جو لکھا ہوا ہے یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ آئیں اور اس کو دیکھ کر تعریف کریں، بھائی کیا خوبصورت لکھا ہے، بھائی بڑی نستعلیق میں لکھا ہے، فلاں رسم الخط میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ابو الفضل عباس لکھا ہے، یا آپ کربلا جو حضرات گئے ہیں وہاں ہر دروازے پر امام حسین کے اور مولا عباس کے بلکہ تمام آئمہ کے ہر دروازے پر ان کا لیے کوئی نہ کوئی جملہ لکھا ہے، کوئی نہ کوئی لقب لکھا ہے۔ اب کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہو بڑا خوبصورت سا لکھا ہوا اور آپ وہیں بیٹھ گئے ہوں اور حرم کے اندر نہیں گئے ہوں؟ کبھی نہیں ہوا ایسا۔ کیا ہوتا ہے، آپ ان الفاظ کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کی فکر کہیں اور منتقل ہوتی ہے اور پھر آپ ایک نئی معرفت کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے حروف تہجد سے، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں کہ آپ صرف پڑھ لیں، بلکہ یہ آپ کے ذہن کو کہیں اور منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حروف تہجد تو ہیں، توجہ رکھے گا، حروف تہجد تو ہیں، لیکن حروف تہجد سے جب ایک خاص مطلب عرض کیا جائے، ایک خاص الفاظ کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا جائے، ایک خاص ترتیب سے مرتب کر دیا جائے تو کچھ مفہوم بن جاتا ہے، اور اس مفہوم کو جب اپنے ذہن کے ذریعے سے اپنے روح و قلب و ضمیر و بدن میں اتارتے چلے جاؤ گے، کربلا کا حقیقی تصور تمہارے اندر اترتا چلا جائے۔ لہذا یہ الفاظ کس لیے ہیں؟ آپ کا ذہن منتقل ہو۔ اب آپ کو یہ آئے وہ جناب یہ حسن یا حسن لکھا ہے، بھائی مولانا بہت اچھا ہے، میں ذرا اس کی پکچر لے لوں۔ اب آپ مجلس میں آئے تھے اور آپ نے جناب پکچر لینی شروع کر دی، وہ مقصد یہ نہیں تھا مجلس میں آنے کا کہ آپ پکچر لینے شروع کر دیں اور اپنی ڈی پی پہ لگا دیں اور واٹس اپ پہ لگا دیں اور فیس بک پہ لگا دیں اور نہ جانے کیا کیا کریں۔ اب یہ ہوتا ہوتا ہے، بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو مقصد کیا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے سے آپ کا ذہن کہیں منتقل۔ اب آپ پڑھیں السلام علیک یا آثار اللہ ومن آثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ۔ اب آپ نے کہا السلام علیک، مولا آپ پہ سلام، الف لام سین الف میم عین لام یہ کاف، السلام علیک یہ الف عین بے دال، اب الف لام لام ہے اللہ یا ابا عبداللہ۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جناب السلام علیک یا ابا عبداللہ اس کے بعد ختم، یہ الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کی فکر کو کہیں اور منتقل کرانا چاہتے ہیں۔ یہ زیارتیں جو آپ پڑھتے ہیں، یہ جو آپ زیارت پڑھیں گے ابھی نماز کے بعد مجلس کے بعد، اگر آپ کا ذہن منتقل نہ ہو، آپ کا ذہن ٹریول نہ کرے، آپ کا ذہن نقل مکانی نہ کرے، آپ مسافر نہیں ہیں۔ مسافر وہ ہے جو وسیلے کے ساتھ نقل مکانی کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، وسیلے کے ساتھ نقل مکانی۔ اب آپ نے کسی دوسرے شہر جانا ہے، کوئی بھی وسیلہ آپ نے لیا، گاڑی، موٹر سائیکل، بس، اس میں سوار ہو گئے۔ جب سوار ہوں گے تو پھر اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ اب بس آگے تک گزر جائے اور آپ اپنی منزل پہ اپنے اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے، آپ مسافر نہیں۔ مسافر کون ہے؟ جو وسیلے کے ساتھ نقل مکانی کرے۔ بس اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کربلا کے ساتھ سفر کرنا ہے، تو مجھے ایک بہت ہی پرانی مثال یاد آ رہی ہے، آپ کے درود کے سائے میں اسے آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ذہنوں کو کربلا کے حوالے کرنا ہے، جسموں کو کربلا کے حوالے کرنا ہے، افکار و نظریات کو کربلا کے حوالے کرنا ہے، ذہن و قلب کو کربلا کے سپرد کرنا ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، رسول اللہ بیٹھے ہیں، ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے بدم رسالت مآب میں، رسول اللہ کا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ تم پر سلام ہو۔ عربوں میں نام لینا معیوب سمجھا جاتا تھا، لہذا ان کے لیے جو ہے وہ کنیت رکھی جاتی تھی۔ کنیت کیا ہے؟
ایک لقب ہوتا ہے، لقب دوسرے آپ کو آپ کے کردار کو دیکھ کر دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا. اب چونکہ مجھے بہت تیزی کے ساتھ سفر کرنا ہے، دو تین مثالیں اس میں آ رہی ہوں، بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لقب وہ ہے جو دوسرے آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کو دیتے ہیں. بھائی یہ بڑا سچا ہے، یہ بڑا صادق ہے، یہ بڑا کھرا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت مدد کرنے والا ہے، اور پھر مختلف اچھے اور برے القابات دے رہے ہوتے ہیں. لقب وہ ہے جو دوسرے آپ کو دے رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ عرب کے جاہل، عرب کے مشرق، رسول اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے اللہ کے دشمن، یہ 40 سال تک رسول کو صادق و امین کیوں کہتے رہے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ دشمن بھی ہو کر، عقیدے کے مخالف بھی ہو کر، اللہ کے دشمن ہو کر بھی در حقیقت رسول کی رسالت کو منکر ہو کر بھی انہیں صادق بھی کہتے رہے، امین بھی کہتے رہے؟ یعنی جو کردار دیکھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، صداقت بھی رکھتا ہے، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، خیانت نہیں کر سکتا. بھائی میں یہ کہہ رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا، حیران ہوتا جا رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرانا چاہتے ہیں اور پوری امت ہے عرب نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد صادق بھی ہے اور سچا بھی ہے، امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے. تو اب میں کہوں گا، اب رسول اللہ نے 40 سال تک تم سے اپنے کردار کی صداقت پر اور تصدیق کرا لی ہے، ثبت کروا لی ہے، اب جب اسلام کا سورج طلوع ہو اور غدیر خم کے میدان میں رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر آ جائے، تو جو 40 سال تک کہتے رہے یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، تو اب علی کا ہاتھ رسول کے ہاتھ میں دیکھ کر یہی کہنا، یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، یہ سچا بھی ہے اور اللہ کی امانت کو اس کے امانت دار تک پہنچانے والا بھی ہے. لہذا کردار کو دیکھ کر لقب دیا جاتا ہے. ایک ہوتی کنیت. کنیت کیا ہے؟ آپ کے بڑے بیٹے جو ہیں اس پہ کنیت رکھی جاتی ہے. مثلا مولا کائنات کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن علیہ السلام. مولا عباس کی کنیت کیا ہے؟ فضل. ان کے بیٹے کا نام تھا ابو الفضل العباس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کنیت. اب امام حسین تشریف لائے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ. ابو عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی بندوں کا باپ. اب یا ابا عبداللہ، اس کی مختلف تعبیریں کی گئی ہیں. عبداللہ یعنی خدا کے بندے، ابا یعنی باپ. امام حسین کو امت، بلکہ امت نہیں، انسانیت کا باپ قرار دیا گیا ہے، پدر قرار دیا گیا ہے. امام حسین کا وہ مقام ہے. اور ایک عجیب روایت میں نے پڑھی اور آپ کی سماعت کی نظر کروں، ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے، محمد و آل محمد. ہر امام کا ایک مقام ہوتا ہے. گفتگو روک کر، واقعی آپ کی خدمت سناؤں گا لیکن گفتگو روک کر، ایک شخص آیا میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو. دیکھیے اس زمانے کے جو لوگ تھے آئمہ کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، یہ امام وقت ہے، یہ حجت خدا، اس کی اطاعت واجب، اس کی مبدت واجب، اس کی محبت واجب. پھر آ کر اپنے عقائد کی اصلاح کرواتے تھے، مولا جو میں سوچ رہا ہوں وہ درست بھی ہے، وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق بھی ہے، ہمارا عنوان کیا ہے، معیار زندگی، معیار زندگی کربلا ہے. اس زمانے کے لوگ بھی اپنی زندگی کا معیار آئمہ کو قرار دیتے تھے. آیا امام کے پاس، یہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول خدا. میں یہ سوچ رہا ہوں جو میرا عقیدہ ہے، آیا میں درست ہوں یا غلط ہوں؟ توجہ رکھیے گا. اب ہمارے کہہ جاتا ہے بھائی میرا عقیدہ ہے، میں جو چاہے بیان کروں، عقیدے کے نام پہ جو چاہے بیان کر کے چلے جاتے ہیں. عقیدہ میرا اور آپ کا نہیں ہوتا، عقیدہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے، عقیدہ امام کا بنایا ہوا ہوتا ہے، عقیدہ رسول کا بنایا ہوا ہوتا ہے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بھی جوڑتا ہے، رسول سے بھی جوڑتا ہے، امام سے بھی جوڑتا ہے. اب عقیدے کے نام پہ کیا کچھ بیان کر کے جو بھائی میرا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، آپ وہ عقیدہ بیان کریں کہ جو اہل بیت نے بتایا. اب کیا ہوا یار، یا فرزند رسول خدا، میرا عقیدہ میں چاہتا ہوں میں معلوم کروں، میرے پاس اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. روز قیامت اللہ نے پوچھ لیا، میاں جی کیا کر رہے تھے، کس دلیل کی بنیاد پر یہ کام کیا؟ ہم سے دلیل مانگی جائے گی. آپ فیس بک پر ہیں, دلیل مانگی جائے گی. آپ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں, دلیل مانگی جائے گی. آپ جو شیئر کر رہے ہیں, دلیل مانگی جائے گی. آپ مجلس میں آئے, آپ سے دلیل مانگی جائے گی. کس دلیل کی بنیاد پہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کل روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میرے پاس دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی, آپ مجھے بتائیے. کہا کیا سوال, سوال کیا ہے؟ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں آپ تمام اہل بیت میں, عجیب سوال ہے اور میرے خیال سے آپ سب کا بھی یہی عقیدہ ہوگا جو میرے مولا اور آقا کا ہے, بعض اوقات خدا ائمہ کے اصحاب سے ایسے سوال کراتا تھا تاکہ رہتی دنیا تک ایک دروازہ کھل جائے. ائمہ کے اصحاب, ائمہ کے شاگرد بعض ایسے سوال کرتے تھے وہ راہ گشا ہوتے تھے. میں آپ تمام ائمہ میں امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہوں, یہ اس نے کہا. اب مولا دلیل دیجئے, آیا میں صحیح سوچ رہا نہیں سوچ رہا؟ آپ اس وقت امام موجود ہیں, آپ کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے. امام حسین کی اطاعت واجب ہے لیکن جو زندہ امام ہے اس کی اطاعت تو 100% واجب ہے. توجہ رکھیے گا, جیسے 11 ائمہ کی اطاعت اور مودت و محبت ہم پہ واجب ہے, اسی طرح امام زمانہ کی اطاعت و مودت و محبت ہم پہ واجب ہے. اگر امام کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے, اگر آپ کی مجلسوں میں, آپ کے واٹس اپ میں, آپ کی سوشل لائف میں, آپ کی زندگی میں, آپ کی جاب میں آپ کے امام زمانہ کے لیے وقت نہیں ہے, اس کا مطلب اسٹینڈرڈ آپ کے پاس نہیں آیا, معیار نہیں آیا. میری اور آپ کی زندگی مردہ ہے, مردہ زندگی ہے. مولا بتائیے میں آپ اہل بیت میں کیا ہے, امام حسین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, میرا عقیدہ درست ہے یا نہیں, میری فکر درست ہے؟ امام نے کہا ہم اہل بیت کا بھی یہی حال ہے. اللہ اکبر, امام حسین کا مقام. تو کنیت میں عرض کر رہا تھا, بات شروع ہوئی تھی مسافر سے, ہمیں کربلا کے ساتھ سفر کر, کربلا معیار ہے حقیقی زندگی کا, کربلا سے پہلے غدیر اور کربلا کے ساتھ امام زمانہ کے انتظار. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو امام حسین کو کیا بندگان خدا کا باپ کہا جاتا ہے, پدر کہا جاتا ہے, پدر روحانی کہا جاتا ہے. اب ایک بچہ جس کی عمر 3-4 سال ہے, اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی, اس کی تو ابھی اولاد نہیں, کیسے کنیت رکھ دی؟ پریشان ہو گئے. اب رسول اللہ نے دیکھا, کہا کہ ابی بن کعب پریشان نہیں ہو, مکتوب علی یمین العرش, عرش الہی کے دائیں جانب لکھا ہے, ان الحسین مصفا الہدی وسفینۃ النجات. خدا نے یہ روز ازل سے لکھ دیا ہے, حسین چراغ ہدایت کشتی نجات ہے, کشتی نجات. اب میں نے بتایا کہ مسافر کون ہے, اگر ہم مسافر ہیں تو بھی ہمیں کربلا کے ساتھ سفر کرنا ہے, غدیر کے ساتھ سفر کرنا ہے, انتظار امام زمانہ کے ساتھ سفر کرنا ہے. حقیقی حیات کا تصور ہمارے پاس ہونا چاہیے. بس وہ مثال دوں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں, اور صدا میں مصدع اوقات نہیں ہوں گا عزیزان گرامی. اب آپ نے مثال کے طور پر یہاں سے انشاءاللہ دعا فرمائیں ہاتھ اٹھا کر, کیونکہ حدیث میں کہ جو ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں خدا کو شرم محسوس ہوتی کہ ان کو خالی لوٹا دے. ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, خداوندہ اس عالمی وبا کو ہم سے دور کر دے, کربلا اور حج و زیارات کا راستے ہم پہ کھول دے, ہمیں اس سال و ہر سال اہل بیت کے قبور کی زیارت نصیب فرما. اور محمد و آل محمد صلوات. اب آپ جو ہے ایئرپورٹ پہ پہنچے, آپ کو کربلا جانا ہے. جناب 20 kg 20 kg الاؤ ہے, آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ جتنا اضافی ہے اس کے لیے جی مال خرچ کریں. ارے جناب ہم اپنے گھر میں ہوتے تھے جتنا چاہے سامان صدوقی پہ لاد دیتے. جناب وہ آپ کا گھر ہے, یہ ہوائی جہاز ہے. اچھا اس کے بعد جناب آپ کو ایک بورڈنگ کارڈ دے دیا جی, کاغذ کا پتہ, اس پہ سیٹ نمبر لکھا ہے, آپ نے اپنی سیٹ پر بیٹھنا ہے. اخلاقی طور پر بھی لازم و ضروری کہ انسان اپنی سیٹ پر بیٹھے, کیونکہ پھر اس کے جو مسائل ہوا لگے, میں ان میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ وہ بات سے بات نکلتی پھر ادھر ادھر نکل جاتی ہے. اب آپ جا کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے, جناب آپ کی سیٹ یہ نہیں ہے, فلاں سیٹ ہے. جناب ہماری مرضی ہوتی تھی ہم جہاں چاہیں بیٹھ جاتے تھے، جناب وہ آپ کا گھر ہوگا، یہ ہوائی جہاز ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر میں اعلان ہو گیا جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے، ذرا اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے۔ اب آپ اس طرح باندھی، آپ نے کہا جناب ہم نے کبھی اپنی زندگی میں بیلٹ نہیں باندھی تو سیٹ بیلٹ کیا باندھیں گے؟ جناب وہ آپ کی زندگی، یہ ہوائی جہاز ہے جی۔ یعنی ایک سالم اور محفوظ سفر بسر کرنے کے لیے اور اس کو طے کرنے کے لیے جو سفینہ ہے اس کے اصولوں کی حکمرانی کو قبول کر لیں گے تو آپ صحیح طور پر سفر کو طے کر سکیں گے۔ بس اگر یہ بات واضح ہو جائے تو حسین خدا کا وہ سفینہ نجات ہے کہ جس میں اپنے اصولوں کی منمانی چھوڑ کر، خواہشات و نفسانی اصولوں کو چھوڑ کر حسین کے سفینے کی حکمرانی کو قبول کرنا پڑے گا۔ امام حسین کی مرضی کے مطابق، اہل بیت کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، یہ حقیقی زندگی کا معیار ہے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد۔ تو کربلا حقیقی زندگی کا معیار ہے، جب حقیقی زندگی کا معیار ہے تو پھر زندگی کے مقابل میں کیا ہے؟ موت۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا ہے؟ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ آزمائے، دیکھے، جانچے، نکالے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، بہتر زندگی بسر کرنے والا کون ہے۔ غدیری، کربلائی اور انتظار امام زمانہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کون ہے؟ نہ صرف غدیری، نہ صرف کربلائی، نہ صرف انتظار، ان تینوں کو ملائیں گے تو پھر حقیقی معیار پتہ چل جائے گا۔ حد وسط کیا ہے؟ مڈل لائن کیا ہے؟ مڈل پوائنٹ کیا ہے؟ کربلا ہے۔ جس کے پاس کربلا ہے اس کے پاس غدیر بھی ہے، اس کے پاس انتظار بھی ہے۔ لیکن اگر بہت سے لوگ تھے غدیر میں جنہوں نے رسول اللہ کے زمانی من کنتم مولا فہاد علی مولا کا جب الہی ترانہ سنا تھا تو بہت لمبے لمبے قصیدے پڑھے تھے، رسول اللہ نے کہا حسان بن ثابت بہت اچھے شعر گائے ہیں، لیکن یاد رکھنا اسی وقت تک قابل مدح و ستائش و ثنا ہو جب تک علی کی ولایت پر قائم رہو گے۔ غدیری تھے لیکن غدیر کے بعد منکر ہو گئے، رستہ بدل لیا، ٹریک چینج کر لیا، دھتکار دیے گئے۔ کربلائی تھے لیکن کربلا سے دور ہو گئے، دھتکار دیے گئے۔ توجہ رکھیں، لہذا غدیری، کربلائی اور امام زمانہ کا انتظار، بس۔ تو پھر حیات اور موت، تو زندگی کے مقابلے میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ ابتدائی گفتگو ہے، انشاءاللہ آنے والی گفتگو جب ہوگی تو پھر ہم اس کے مصادیق اور اس کی ایگزامپلس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ موت ہے، موت کیا ہے؟ آثار زندگی کا سلب ہو جانا۔ آپ بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنی پلکوں کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کیا زندگی کی پہلی علامت، یہ اختیار، ارادہ، قصد، انٹینشن، توجہ۔ موت کیا ہے؟ انہی اختیارات کا سلب ہو جانا ہے۔ آدمی وہی ہے جو ایک گھنٹہ پہلے تھا، اب آپ یہ نہیں کہیں گے مولانا صادق صاحب ہے، آپ کہیں گے مردہ، لاش، جنازہ، فوراً ہی نام تبدیل ہو گئے۔ کیوں؟ اختیار نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے۔ مولانا بول رہے ہیں ایک گھنٹے بعد آپ مجھے سے، جو ابھی آپ مجھ سے ملنے کے متمنی ہو سکتے ہوں، لیکن ایک گھنٹے کے بعد آپ اسے متنفر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی نہیں ہے، وہ رمق نہیں ہے، وہ سائن نہیں ہے، وہ علامت نہیں۔ جب سلب ہو گئی تو اب میرے اور مردے کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں میں سن رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں، آپ متوجہ میری طرف، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، ہم دونوں میں قدر مشترک ہے۔ لیکن اگر مجھ سے یہ علامت حیات چھین لی جائیں، اب قدر مشترک نہیں ہے، اب جسم سے بھی نفرت ہوگی۔ اب رات کو کہا جائے 1,00,000 روپے دیں گے آپ مولانا کے جسم کے ساتھ اندھیری رات میں سو جائیں، بیٹھ جائیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی جی مجھے معاف کرو، حالانکہ آپ کو پتا مردہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سمجھو، توجہ ہے،
علامت حیات کو سلب کر لیا جائے تو موت ہو جاتی ہے. موت تنفر کا نام ہے. انسان خسارے سے، انسان نقصان سے گھبراتا ہے، چونکہ انسان سے علامت حیات کو چھین لیا گیا، لہذا کیا ہوا، اب علامت تنفر شروع ہو گئی، گھبراہٹ شروع ہو گئی، دل ڈولنے لگا، دل پریشان ہونے لگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم حقیقی حیات رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. عزیزان گرامی، بس دیکھیں کہ زندگی میں رمق ہے، حرکت ہے، توجہ ہے، ارادہ ہے. دوسری علامت کیا ہے؟ رشد، ترقی. آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، ترقی کر رہا ہے. توجہ رکھے گا، آپ کا ایمان ترقی کر رہا ہے. پر ایمان کیسے ترقی کر سکتا ہے مولانا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں. خوب، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا ایک کمپیوٹر ہو یا مثال کے طور پہ آپ کا موبائل ہو، اس میں مختلف سافٹ ویئر ہوتے ہیں. اب نوجوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے معذرت، اس میں مختلف سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن سے آپ مختلف کام لے رہے ہوتے ہیں. وہ تھوڑے دن بعد کیا ہوتا ہے، وہ کمزور ہونے لگتے ہیں، ویک ہونے لگتے ہیں. ان کو فائلیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دوبارہ سے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں، دوبارہ سے پرفارمنس شو کریں، دوبارہ سے اپنا کام صحیح طور پہ کریں. اب آپ نے کیا کیا، اب آپ نے فوراً وائی فائی جہاں ملا آپ نے فوراً وائی فائی سے جوڑا، وائی فائی جوڑا اور وہ جو سرور تھا وہاں سے فائلیں ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو گئی. جیسے جیسے سرور، جیسے جیسے سگنل قوی ہوتے جائیں گے، اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، فائلیں ڈاؤن لوڈ جلدی ہونی شروع ہو جائیں گی. بھائی یہ کیا ہوا مولانا، ہم نے تو صرف ایک بٹن دبایا تھا وائی فائی کا، یہ آنن فانن کیا ہوا، یہ فائلیں ڈاؤن لوڈ ہو گئی، ہمارا کمپیوٹر، ہمارا موبائل چارج ہو گیا، ایکٹیو ہو گیا، بالکل اے ون ہو گیا، پہلے کی طرح کام کر رہا ہے.